الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله العظيم قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ بات عرض کریں گے کہ میری قوم نے یا میری امت نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, اس قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. مطلب یہ ہے کہ نہ اس کو پڑھا, نہ اس کو سیکھا, نہ عمل کے وقت پر اس پر عمل کیا. یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو کتنا لگاؤ ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جب کوئی آیت یا حدیث ایسی سنو جس میں کوئی ڈرایا گیا ہو, کوئی سزا سنائی گئی ہو, تو یہ سوچو کہ ہم اس آیت میں تو نہیں ہیں, اس آیت میں ہم تو نہیں ہیں, یا اس حدیث میں ہم تو نہیں ہیں. اور اگر کوئی ایسی حدیث یا کوئی آیت جس میں کوئی انعام مذکور ہو, تو اس وقت یہ سوچو یہ آیت اور یہ حدیث ہمارے اندر ہے یا نہیں. تو یہ جو آیت ہے کہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا تھا, ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس آیت میں ہم لوگ تو نہیں ہیں. اگر کسی نے قرآن کریم انگریزی تو خوب پڑھ لی, اکبر الہ‌آبادی نے کہا کہ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں. اکبر الہ‌آبادی بڑے عجیب آدمی ہیں, بزرگوں سے محبت رکھنے والے, اور ان کی شاعری بہت اصلاحی شاعری ہے. کلیات اکبر کے نام سے ان کا مجموعہ کلام دستیاب ہے, ملتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, کسی اللہ والے کے پاس رہ کے کچھ دین سیکھتے, ایسا نہیں کیا. رہے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں, رہے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں, ساری زندگی ایسے گزر گئی. نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں, رہے کالج کے چکر میں. جب اب انٹر ہو گیا, اب یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے, فلاں ڈگری فلاں کورس, اس کے بعد جاب لگی, تو رہے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. زندگی پوری ہو گئی, کچھ کر نہیں سکے جو کرنے کے کام تھے نہیں کیے. اور یہ نہیں کہ منع کیا جاتا ہو, اکبر نے ہی کہا ہے دوسری جگہ, تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں گھومو, جائز ہے غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو. بھائی تمہیں کون منع کر رہا ہے, کس نے تمہیں منع کیا ہے, کس نے روکا؟ تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں گھومو, جائز ہے غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندے اکبر کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، کہیں بھی رہو ہر کجا باش با خدا باش، جہاں رہو با خدا رہو، اللہ کے بن کر رہو، سوسائٹی نفس شیطان کی اتباع مت کرو۔ یہ مراد ہے کہ اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ تو اب تو جب یہ نیا زمانہ آیا تو اکبر نے اسی وقت کہہ دیا تھا بس یہ اب معاملہ خطرناک رخ پہ جا رہا ہے، حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا، حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا، ٹائپ رائٹر آ گیا زمانے میں آ گیا تھا، تو حرف پڑھنا پڑا ہے ٹائپ کا، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا۔ پہلے وہ نہروں سے دریاؤں سے پانی بھرتے تھے، برتنوں میں بھر کے لاتے تھے، اب وہ پائپ سے پانی آ رہا ہے، پانی پینا پڑا ہے پائپ کا۔ تو بھائی جب ان چیزوں سے فرصت ملے تو ہم قرآن کو دیکھیں۔ تو اگر جس نے قرآن کو سیکھا نہیں، تجوید ہی نہیں سیکھی، قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہیں، قرآن پر عمل نہیں، تو یہی وہ ہر وہ شخص اس آیت کے مفہوم میں داخل ہے کہ اس نے پسے پش ڈال دیا قرآن کریم کو۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، نزل جبرائیل علیہ السلام علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره انہ ستکون فتن، اور ان کو خبر دی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ دیکھیے آپ کی امت میں فتنے پیدا ہوں گے، فتنے پیدا ہوں گے، فتنے ایک آدمی، کئی فتنے آپ کی امت میں پیدا ہوں گے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فمل مخرج منہا یا جبرائیل، اے جبرائیل ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، کیا طریقہ ہوگا کہ ان فتنوں سے ہمیں نجات ملے، میری امت کو نجات ملے؟ قال کتاب اللہ، انہوں نے کہا کتاب اللہ، ایک راستہ دکھایا، صرف ایک راستہ، سوائے کتاب اللہ کے اور کوئی راستہ نہیں، اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑ لیں آپ کی امت تو فتنوں سے نجات پا جائے گی۔ یہ جو جگہ جگہ مساجد میں درس قرآن کے حلقے لگتے ہیں، ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے، قرآن کا پیغام پتا چلے گا، ایک وقت پتا چلے گا، کسی وقت عمل کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز پتا ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے ملے گا، ایک چیز علم ہی نہیں آدمی کے تو اس پر عمل کیسے اس کو نصیب ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا اس حدیث میں، ایک بس آپ کی امت اگر قرآن کو مضبوط پکڑ لے، یہی فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری دور میں کہ تربت فیکم امرائن، دو چیزیں میں تم کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو تم مضبوط پکڑے رکھو گے، چپکے رہو گے ان دو چیزوں سے، کتاب اللہ و سنت و رسولی، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، دو چیزیں۔ اسی کتاب کے اندر ہی تو ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اتباع سنت کو لازم پکڑو، تو اصل تو کتاب اللہ ہی ہے، بس کتاب اللہ کو مضبوط پکڑے آدمی ہے، اسی سے سنت کا راستہ بھی ملے گا، اسی سے شریعت کا راستہ بھی ملے گا، اسی سے دنیا آسان ہوگی، اسی سے دین آسان ہوگا. تو ایک تو فتنہ یہ ہے کہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہوتا ہے، ہم پہلے سے اس کی دنیا کی فکر تو کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں جائز حدود میں رہتے ہوئے کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن دین اس کی فکر نہیں کی جاتی. مجھے یاد آیا حضرت مولانا زکریہ رحمہ اللہ شیخ الحدیث بڑی عجیب بات فرماتے تھے. فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، یہ مت سوچو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، یہ سوچ غلط ہے. یہی وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے لوگ رشوت لیتے ہیں، ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا حرام کام کر گزرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر گزرتے ہیں. فرمایا یہ مت سوچو کہ میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، یہ سوچو کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا. اگر یہ سوچو گے تو ان کے دین کی بھی فکر کرو گے، اور یہ سوچو گے کہ میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، تو ہر ناجائز جائز ذریعہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز، بس مال جمع کرنا ہے کر کے چلے جائیں گے، جائیدادیں وغیرہ، بینک بیلنس، جائیداد، زمینیں، مکانات تعمیر کروا کے اور خرید کے کہ فلاں کے نام کر دیا، فلاں کے نام کر دیا کہ اب میں جا رہا ہوں. یہ وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں تو کرتا ہے آدمی، اور بعض اوقات ناجائز ذرائع سے کرتا ہے، لیکن اگر یہ سوچے کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، تو پھر اس کو اولاد کی دین کی بھی فکر ہوگی، کچھ اس کو دین بھی سکھائے گا. یہ بھی کوئی حد ہوتی ہے، یعنی آنکھوں دیکھے واقعات ہیں. یہ ایک عالم نے ہمیں بتایا، مجھے بتایا کہ امریکہ میں ان کا جانا ہوا، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، ہمارے ساتھ چلے چلیں، کچھ غسل وغیرہ دے دیں. وہ چلے گئے، وہاں پہنچے تو وہ جسم بہت بھاری تھا ان کا، وہ دور کھڑے ہوئے تھے، وہ صاحب ان کے بیٹے، میت کے بیٹے، دور کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے سب کچھ. انہوں نے کہا بھائی یہ ان کا جسم بھاری ہے، آپ بھی شامل ہونا پڑے گا، آپ کو بھی ہاتھ لگائیے. انہوں نے کہا نا میں شامل نہیں ہو سکتا، ناک میں بھی ہاتھ رکھ لیے کہ جراثیم ہے اور یہ فلاں بیماری میں ان کا انتقال ہوا ہے، جراثیم ہے، میں قریب نہیں آ سکتا. اور بعد میں معلوم ہوا، تحقیق کی گئی تو بہت بڑے سرجن تھے امریکہ میں، یہی صاحب جو دور کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ میں نہیں آ سکتا. باپ کے انتقال کے بعد باپ کے جسم کو ہاتھ میں سہارا دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تب بھی نہیں آ رہے. ہاں بہت بڑے سرجن بن گئے. یہ بھی ہوا کہ دور سے انہوں نے پوچھا گیا، ہمارے مولانا تھے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے پوچھا بھائی یہ وارث کون ہے، میت کے نماز جنازہ کا موقع تھا، تو وہ دور سے وہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا میں وارث ہوں، میں اجازت دے رہا ہوں نماز پر، نماز پڑھا دیجئے آپ. تو ان سے پوچھا گیا آپ نہیں پڑھیں گے نماز، آپ شامل بھی ہوں گے، آپ تو بیٹے ہیں. انہوں نے کہا مجھے پڑھنی نہیں آتی، مجھے نماز جنازہ پڑھنی ہی نہیں آتی. اکبر الہ آبادی کا ہی شعر یاد آ گیا کہ مسٹر نقلی کو عقبہ میں سزا کیسی ملی، شرح اس کی نامناسب ہے، ملی جیسی ملی. مسٹر نقلی یہ مسٹر نقلی اس لیے فرمایا اکبر الہ آبادی مرحوم نے کہ جتنی بھی ہم نقل کر لیں, جتنی نقل کر لیں تب بھی ہم نقلی ہی رہیں گے, کیونکہ اصلی تو وہ خود ہیں جن کی ہم نقل کر رہے ہیں. کتنا ہی ہم آگے بڑھ جائیں, ترقی کر لیں, ہم رہیں گے نقلی ہی, اس لیے کہ اصلی تو وہ ہیں جن کی ہم نقل میں لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے مسٹر نقلی کہا. مسٹر نقلی کو عقبہ میں سزا کیسی ملی, شرح اس کی نامناسب ہے, ملی جیسی ملی. اس نے بھی لیکن ادب سے کر دیا یہ التماس, مسٹر نقلی نے بھی اللہ تعالی سے ادب سے ایک بات کہہ دی. وہ کیا بات تھی؟ چارہ کیا تھا اے خدا, تعلیم ہی ایسی ملی. یہ بات کہہ دی اس نے. چارہ کیا تھا اے خدا, تعلیم ہی ایسی میرے مجھے میرے ماں باپ نے مجھے سکھائے ہی یہی. تو آج یہی حال ہے. ہاں کوئی معذور پیدا ہو جائے, کوئی نابینا, کوئی اپاہج ہو, تو وہ دین کے لیے, اچھا مال اچھی اولاد دنیا کے لیے, اس کو ڈاکٹر اور انجینئر. ہاں کوئی نابینا ہو گیا تو اس کو حافظ اور قاری بنانا ہے. یہ سوچ بھی غلط ہے. ہمارے بزرگ مولانا سلیم اللہ سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ تبلیغ کے اکابر میں سے تھے, فرماتے تھے یہ سوچ غلط ہے, اور کوشش کرو کہ خوبصورت لڑکے کو, خوبصورت بچے کو, اور کوشش یہ کرو کہ سب سے بڑے لڑکے کو دین سکھاؤ, اس کو دین کے لیے فارغ کرو. جب تمہارا بڑا بچہ دین پڑھے گا تو اس کے اثر اس کے چھوٹے بھائیوں پر بہنوں پر پڑے گا. تو بڑے بچے کو دین کے لیے منتخب کرو, اس کو دین پڑھاؤ تاکہ چھوٹے بھائیوں بہنوں پر اس کا اثر پڑے, وہ سکھائے. اور کل اگر چھوٹے بچے کو دین سکھایا, چلیے یہ بھی اچھی بات ہے, لیکن بڑا بھائی کہے گا ارے تو کون ہوتا ہے, تو ہمارے آگے کا بچہ ہے, تو میری گودوں میں کھیلتا تھا, مجھے آ کے دین سکھا رہا ہے, میرے لیے دین پڑھا تھا تو نے. اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں. تو حکمت اس میں یہ ہے کہ بڑے بچے کو دین سکھاؤ. تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ تعالی سے یہ عرض کریں گے کہ اے میرے رب, میری قوم نے اس قرآن کو پسے پش ڈال دیا, پیٹ کے پیچھے. میں وہیں بیٹھ جائیں, وہیں بیٹھ بٹھاؤں گا ان کو, اکرام سے بٹھا لو, بیٹھے بھائی, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں, پسے پش ڈال دیا. سوچا ہی نہیں اس کو, اس کی تلاوت ہی نہیں کی, اس کو سیکھا ہی نہیں. تو تباہی اور بربادی تو یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو سیکھا ہی نہیں, اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا, اس کو اس پر عمل کہاں سے نصیب ہو, اس کے پیغام کا کچھ, اس کا پیغام ہے کیا, یہ کہہ کیا رہا ہے, یہ کیسے پتا چلے؟ قرآن سے تو ہم نے تعلق ہی نہیں جوڑا. انکم لا تقربون الى اللہ بشیء افضل مما خرج منہ, یعنی القرآن. تم اللہ کا قرب کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے اس سے بڑھ کر, اس چیز سے بڑھ کر جو خود اللہ سے نکلی ہے, یعنی قرآن کریم. کوئی اور چیزیں ہیں ایسی جو اللہ کے قرب کو دلانے والی ہیں, اللہ کے قرب کا باعث بننے والی ہیں, لیکن قرآن سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نماز کتنی بڑی عبادت ہے, اس کے اندر آپ کو یا تو آپ سے پڑھوایا جا رہا ہے یا سنوایا جا رہا ہے, کیا چیز ہے. آپ سو کر صبح اٹھتے ہیں تو کہا جاتا ہے فجر کی نماز پڑھنے آ جاؤ, اور فجر میں زیادہ قرآن پڑھنا سنت ہے, لمبا قرآن پڑھا جائے, تیوال مفصل سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سورہ حجرات سے لے کے اور سورہ بروج تک یہ تیوال مفصل کہلاتی ہیں, لمبی سورتیں ہیں, یہاں سے پڑھتے تھے اکثر, یہاں سے پڑھتے تھے. قرآن سنو, آ کر قرآن سنو, کہیں بلند کبھی آہستہ، بس سنو، زہر اور عصر میں آپ کو آہستہ سنوایا جا رہا ہے، پھر بھی خاموش خاموش رہو، امام تو پڑھ رہا ہے نا، چاہے آواز نہیں آ رہی، امام قرآن پڑھ رہا ہے، آپ خاموش کھڑے رہیں، اس کی الگ برکات ہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کی حکمتیں، بس آپ خاموش کھڑے رہیے، امام قرآن پڑھ رہا ہے، مغرب عشاء اور فجر میں بلند آواز سے قرآن سنوایا جا رہا ہے، ان کانوں کے راستے سے دل تک پہنچے، کچھ اثر تو ہو، رمضان شریف آ جائے تو پھر قرآن کی اور زیادتی ہو جاتی ہے، وہ فرض نمازیں تو اپنی جگہ ہیں، پھر تراوی، تراوی کے لیے قرآن کے لیے کھڑا کروایا جا رہا ہے ہم سب کو، کھڑے ہو جاؤ قرآن سنو، کھڑے ہو کر سنو، اور ایک دو دن نہیں پورے مہینے سنو، جب تک چاند نظر نہ آ جائے، اگلا چاند نظر نہ آ جائے، قرآن سنتے رہو، سنتے رہو قرآن، یا تو سناؤ یا سنو، یا تو سناؤ یا سنو، کچھ تو بات ہے جو اس کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ کر اللہ کا تعلق دلوانے والی ہو قرآن سے بڑھ کر، انکم لا تقربون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ، یعنی القرآن، مدینہ منورہ میں تہجد کے وقت میں عالم یہ ہوتا تھا، تہجد کے وقت میں یہ عالم ہوتا تھا کہ اگر کوئی گزرنے والا وہاں سے گزرتا تھا تو اس کو ہر ہر گھر سے آہستہ کہیں تیز آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی تھی، بس قرآن کریم پڑھا جا رہا ہوتا تھا ہر گھر میں، خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھنے کے لیے نکلتے بھی تھے، تہجد کے وقت میں دیکھنے کے لیے نکلتے تھے خفیہ طور پر، اور نبی کے لیے اپنے امتی کے حق میں تجسس جائز ہے، نکلتے تھے کون کیا کر رہا ہے، تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، ان کے گھر کے پاس پہنچے تو وہ آہستہ آواز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، یہ حدیث میں واقعہ آتا ہے، پھر حضرت عمر کے گھر کے پاس پہنچے تو وہ بلند آواز سے قرآن کریم پڑھ رہے تھے، تہجد کا وقت تھا، صبح کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کو طلب فرمایا اور دونوں سے وجہ پوچھی، ابو بکر تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ میں جس کو سنا رہا تھا اس کو اس نے تو سن لیا، اسماء تمن نہ جائید، یہ الفاظ ہیں کہ میں نے تو جو جس سے میں مناجات کر رہا تھا اس کو تو میں نے سنا دیا، یعنی اللہ تعالی، اور حضرت عمر سے فرمایا تم کیوں بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ تاکہ جو سو رہے ہیں وہ اٹھ جائیں، اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ شیطان بھاگ جائے، جہاں تک قرآن پڑھنے کی آواز جائے گی شیطان پر چوٹیں لگیں گی، ضربیں لگیں گی، وہ بھاگ جائے، سوتے ہوئے اٹھ جائے وہ بھی تہجد پڑھ لے، اور شیطان کو بھگانے کے لیے دو وجہ بیان فرمائی، اور دونوں صحیح تھی اپنی اپنی جگہ، حضرت ابو بکر بھی صحیح تھے، حضرت عمر بھی صحیح تھے، ان کی بیان کردہ وجوہات بھی صحیح تھیں، نیتیں بھی صحیح تھیں، پھر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کرو اور عمر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کرو، ہمارے بزرگوں نے شراح نے یہ روایت اس روایت کی تشریح یہ کی ہے کہ دونوں کی نیتیں درست، دونوں کا عمل درست، اور پھر جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا حضرت ابو بکر سے تم اپنی آواز بلند کرو، حضرت عمر سے فرمایا تم اپنی آواز پست کرو، وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی رائے سے یہ عمل کیا تھا، آواز کو بلند اور پست اپنی اپنی رائے سے کیا تھا، حضور نے فرمایا اب ہمارے مشورے سے کرو برکت زیادہ ہوگی، پوچھ کر کرو، پوچھ کر کام کرو، اتباع کرو، اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے چلو، یہ تعلیم ہے اس میں، دیکھو بات صحیح ہے لیکن پوچھ کر نہیں کیا، پوچھ کر کرو، ہمارے مشورے سے کرو، اس میں برکت زیادہ ہوگی، قرآن پڑھا جا رہا ہے، वो मुझे याद आया, वहाँ पानीपत में आपने देखा होगा नूरानी कायदे में लिखा होता है हजरत कारी फतेह मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम नूरानी कायदे पर लिखा हुआ होता है। इनके पास एक बुजुर्ग पहुंचे, रात का वक्त था, हकीमुल उम्मत के खुलाफा में से कोई थे, वो पहुंचे, रात का खाना वगैरह खाया, फरमाया सुबह को आपको एक चीज दिखाऊंगा, अभी तो मैं नहीं बताऊंगा कि क्या चीज है वो, लेकिन सुबह दिखाऊंगा। सुबह को फजर की नमाज के बाद वो पानीपत की गलियों में उनको लेकर निकले, तो पानीपत की गलियों के एक एक घर से सातों किरातों में कुरान करीम की आवाज की तिलावत की आवाज आ रही थी, हर हर घर से, हर हर घर से। फरमाया ये है वो चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि हमारे यहाँ ये माहौल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ ये माहौल है। सुबह उठते हैं, बच्चे बड़े सब कुरान करीम की तिलावत में मशगूल होते हैं, नमाज पढ़ी तिलावत में मशगूल हो गए। सोचे तो सही, आठ दस करोड़ की तो आबादी होगी पाकिस्तान की, जो बालिग हैं, मुसलमान हैं, बच्चों को निकालें, अकलियत को निकाल दें, भाई देखें ये बच्चे ऊपर, देखें भाई जरा बच्चे ऊपर ये आवाज आ रही है ऊपर। तो इन सब की तिलावत ऊपर जाए, अल्लाह के यहां पहुंचे, अगर सब तिलावत करें सुबह उठ के, या दिन में किसी वक्त कर लें, रोजाना करें, बिला नहावा करें, तो इनकी तिलावत ऊपर पहुंचे, तो ये सब कुछ होगा जो आजकल हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा जालिल कुरान अल अज़ीम रबीया कल्बी, ए अल्लाह कुरान करीम को मेरे दिल की बहार बना दे, मेरे दिल की बहार बना दीजिए कुरान करीम को। जब बहार बनती है ना, कुरान करीम बहार बन जाए, तो देखें हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नियत बांधी और एक आयत पूरी रात एक आयत पढ़ते हुए गुजार दी, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक वइन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए अल्लाह अगर आप इनकी मग़फ़िरत फरमा दें मेरी उम्मत की, तो ये आपके बंदे हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक, अगर आप मेरी उम्मत को अज़ाब देते हैं तो ये आपके बंदे हैं और आप मालिक हैं इनके, आपको हक है, आपसे कौन पूछ सकता है। ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून, आपसे कौन पूछ सकता है। वइन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर आप इनकी मग़फ़िरत फरमा दें तो आप जबरदस्त क़ुव्वत वाले और हिकमत वाले हैं। ये आयत पढ़ते रहे, रोते रहे, पढ़ते रहे, रोते रहे, यहां तक के सुबह हो गई, पूरी रात एक आयत। ये है कुरान जब बहार बन जाए दिल की, तो एक आयत से ही दिल नहीं भरा, एक आयत से दिल नहीं भरा, वही पढ़ते रहे, पूरी रात गुजार दी। ये तो आका का हाल है, गुलामों का हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा नियत बांधी और ये आयत आ गई तिलावत में, फरीकुन फिल जन्ना व फरीकुन फिस सईर, कयामत के दिन एक फरीक जन्नत में जाएगा, दो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे इंसान, एक एक जन्नत में जाएगा, एक जहन्नम में। बस ये पढ़ते रहे, रोते रहे, सारी रात ये आयत पढ़ के गुजार दी, फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईर, कि भाई पता नहीं हमारा शुमार किस में होगा। ये भी तो कुरान की आयत है ना, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, सूरह यासीन में, मुजरिमो तुम लोग एक तरफ हो जाओ, तो पता नहीं हमारा किस में शुमार होगा। हमसे ये ना कहा जाए वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमो आज तुम लोग अलग हो जाओ नेक लोगों से। दुनिया में तो साथ रहते थे, पड़ोस में और सोसाइटी में, दफ्तर में एक साथ काम करते थे, एक साथ रहते थे, एक महल्ले में रहते थे, लेकिन आज अलग हो जाओ, आज इनके साथ नहीं रह सकते। फरीकुन फिल जन्नति व फरीकुन फिस सईर, एक जन्नत में एक एक फरीक जहन्नम में, पता नहीं हमारा शुमार किस में होगा। ये सोचते रहे, रोते रहे, पढ़ते रहे, रोते रहे, جب قرآن بہار بن جائے تو یہ عالم ہوتا ہے، قرآن سے تعلق ہو تو یہ کیفیات ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. ایک غزوے کے موقع پر واپسی تھی غزوے سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہرے پر دو صحابہ کی ذمہ داری لگائی. وہ پہنچے، دونوں پہنچے، انہوں نے کہا بھئی دیکھو، ایک ساتھ کے کرنے کے بجائے، پہرا دینے کے بجائے، لشکر کی حفاظت کا سلسلہ تھا، ایک ساتھ کرنے کے بجائے ہم ایسا کرتے ہیں ہم میں سے ایک آرام کر لے اور ایک وہ پہرا دے، یہ بات طے ہو گئی. تو ایک صحابی لیٹ گئے، مہاجر، ایک مہاجر صحابی تھے، ایک انصاری تھے، وہ مہاجر صحابی لیٹ گئے اور انصاری نے نیت باندھی، انہوں نے کہا بھئی میں خالی پہرا دینے سے تو بہتر ہے نماز پڑھ لوں. نماز کی نیت باندھی، سورہ کہف کی تلاوت شروع کی، دشمن نے ادھر سے دیکھا تو تیر مارا، کئی تیر اس نے مارے اور ان کے وہ خون بہتا رہا، مگر ان کو ایک خاص ایک کیفیت طاری ہوئی، ایک ایسی کیفیت طاری ہوئی، اس میں خون بھی بہتا رہا اور یہ نماز بھی پڑھتے رہے. یہ غلبہ حال کہتے ہیں اس کو، ورنہ خون نکلنے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ غلبہ حال تھا، قرآن کی لذت کا یہ عالم تھا کہ بس پڑھتے رہے. جب دیکھا کہ اب کمزوری بہت ہو گئی، خون زیادہ نکل گیا اور سر چکرانے لگا، چکر آنے لگے، تو انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو میں بے ہوش ہو کے گر جاؤں. جلدی جلدی نماز پوری کی اور سلام پھیر کر اپنے ساتھی کو اٹھایا، اور جب انہوں نے یہ حالت دیکھی خون سے لت پت، تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہ اٹھایا، پہلے کیوں نہیں اٹھا لیا، یہ تم نے اتنا کیا حل کر لیا؟ انہوں نے کہا میں نے ایک سورت شروع کر لی تھی، مجھے میرا دل نہیں چاہا کہ اس کو ختم کرنے سے پہلے میں رکوع کروں، نماز ختم کروں، میرا دل نہیں چاہا، دل نہیں مانا. قرآن کے تعلق کا یہ عالم، تیر لگ رہے ہیں اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. جب یہ تعلق ہو تو پھر جو 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 کچھ اللہ نے ان کو انعامات دیے وہ ہم سے پوشیدہ تو نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے تہجد میں قرآن پڑھنا شروع کیا تو کچھ آواز ان کی بلند ہوئی، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک وہ جو ان کے صحن میں وہ گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ گھوڑا بدکنے لگا اور قریب ہی چارپائی تھی، اس میں بچہ ان کا سو رہا تھا، تو وہ بلند آواز میں پڑھتے تھے تو گھوڑا بدکنے لگتا تھا، بولنے لگتا تھا، اور آہستہ پڑھتے تھے تو گھوڑا خاموش ہو جاتا تھا. یہی ساری رات، اچھا ان کو یہ خوف بھی رہا کہ کہیں میں اور بلند پڑھوں تو یہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بدک کر بچے کو نہ نقصان پہنچا دے، ساری رات یہ سلسلہ رہا. جب سلام پھیرا تو ایک نور سا، روشنی سی اوپر جاتی ہوئی نظر آئی. انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سارا یہ عرض کیا کہ ساری رات ایسا ہوتا رہا اور صبح جب میں نے سلام پھیرا تہجد سے تو ایسا ایک روشنی ستاروں کی طرح اوپر جا رہی تھی تیزی سے آسمان کی طرف. فرمایا اگر تم زور سے قرآن پڑھتے رہتے تو قریب تھا کہ آج مدینے والے خود اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھ لیتے. یہ فرشتے تھے جو اترے تھے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، سننے کے لیے. تو یہ عالم تھا، یہ قرآن کریم کی سے لگاؤ کا یہ عالم تھا. اور سچی بات یہ ہے، میں عرض کروں آپ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے. لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید، یہ تو نہ اس کے دائیں سے نہ بائیں سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے باطل آ ہی نہیں سکتا. قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو قرآن تو اللہ کی حفاظت میں ہے، لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. معلوم ہوا قرآن اللہ کی حفاظت میں ہے اور ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں. ہمارا روز کا مشاہدہ ہے یہ. اس وقت اگر قرآن کریم کے یہ نسخے, اگر اول تو ایسا ہو نہیں سکتا کوئی ایک نسخہ نہ رہے, تو قرآن کے حفاظ اتنے ہیں کہ وہ قرآن کریم پھر لکھ لیا جائے گا. تو اب اللہ نے انتظام ایسا کر دیا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن اس کو کوئی برباد کر دے, کوئی نہیں کر سکتا. یہ دیکھ لیجئے, آنکھوں کا مشاہدہ ہے کہ اللہ کی حفاظت میں, اور الفاظ کی حفاظت حفاظ کے ذریعے سے ہو رہی ہے, معنی اور مفاہیم اس کے معنی مفہوم تفسیر کی حفاظت علماء کر رہے ہیں, اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جانا اس کی حفاظت قاری حضرات کر رہے ہیں. اس کے لیے الگ فن ہے اس کی قراءت کا. تینوں طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے. تو اللہ کی حفاظت میں بس جو اس محفوظ چیز کے ساتھ جو لگ جائے, اپنا تعلق جوڑ لے, وہ بھی محفوظ ہو جائے گا. قرآن اللہ کی حفاظت میں, ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں تو ہم بھی اللہ کی حفاظت میں. سیدھا سیدھا, اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہے, سیدھی سیدھی بات ہے. قرآن سے تعلق جوڑیں تو اللہ کی حفاظت میں ہم بھی آ جائیں گے. اور قرآن, اب بھائی دیکھیں نا, کوئی اچھی سی ٹرین ہو, مضبوط انجن والی ٹرین ہو, اس کے پیچھے کوئی ڈبا پرانا سا ہی صحیح وہ باندھ دیا جائے, تو جہاں وہ ٹرین پہنچے گی وہ ساتھ ساتھ وہ ڈبا بھی وہیں رہے گا, ساتھ ساتھ وہ بھی وہیں پہنچتا رہے گا جہاں ٹرین پہنچ رہی ہے. بس قرآن سے ہم لگ جائیں, جڑ جائیں, قرآن ہمیں پہنچا دے گا اللہ کے انعامات تک, اللہ کے مہمان خانے تک, جنت تک پہنچا دے گا یہ. تو بس قرآن سے تعلق جوڑیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جس نے تجوید نہ سیکھی ہو, تجوید پڑھے. تجوید سب سے پہلے ضروری ہے. پاؤں کی جگہ تا پڑھ دیا, ہا کی جگہ ہا پڑھ دیا, کہاں پتلا پڑھنا چاہیے, کہاں موٹا پڑھنا چاہیے, اس کی تمیز نہیں, کہاں رکنا چاہیے, کہاں نہیں رکنا چاہیے, اس کی جان پہچان ضروری ہے. یہ تمام چیزیں جاننی ضروری ہیں. یہ اس کو تجوید کہتے ہیں, تجوید. یہ پڑھنا بہت ضروری ہے, فرض ہے, فرض ہم سب کے اوپر. اور دوسرا پھر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام روزانہ, پھر پہلے تو تجوید کو سیکھا جائے, پھر قرآن کی روزانہ تلاوت کی جائے, بلا ناوا. ایک پارہ صحیح, ایک رکوع صحیح, ایک صفحہ صحیح, لیکن روز ہم تلاوت کریں قرآن کریم کی. اور اتنا قرآن کریم کو حفظ کرنا کہ ہم نمازیں پڑھ سکیں, اتنا حفظ کرنا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے. قرآن کریم کو حفظ کرنا, اتنا حفظ کہ وہ نمازیں اس کی درست ہو سکیں. اور دوسرے یہ کہ اگر اللہ توفیق دیں تو اس کے علوم کو حاصل کیا جائے, ورنہ جہاں جہاں علماء کے حلقے ہوتے ہیں, علماء کے بیانات ہوتے ہیں, وہ قرآن کریم کی تفاسیر بیان کرتے ہیں, وہاں پہ بیٹھا جائے تو پتہ چلے کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.